शमा जले या ना जले।
सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे इस प्रोग्राम की सौती झलकियां रूबरू इस उनवान के तहत आप अमेरिका में मुकीम एक अफसाना निगार डॉक्टर फिरोज आलम की गुफ्तगू सुनेंगे।
मेरी कहानियां बिखरी हुई हैं इधर उधर, उन सबको अगर यकजा कर लिया जाए तो मुश्तमा करके उनकी किताब बन जाएगी। और सही है कि कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ को मैं तोहफे में दूंगा, लेकिन वो कम से कम एक संग मील होगी मेरी जिंदगी में।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब निदा फाजली और जनाब शुएब बिन अजीज का कलाम।
कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल ना पाएंगे हम ऐसा लगता है, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम, जो भी मिलता है कुछ दिन ही अच्छा लगता है।
दिले आबाद का बर्बाद भी होना जरूरी है, जिसे पाना जरूरी है उसे खोना जरूरी। मुकम्मल किस तरह होगा तमाशा अब्रो बारा का, मुकम्मल किस तरह होगा तमाशा अब्रो बारा का, तेरा हंसना जरूरी है मेरा रोना जरूरी।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 190 की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
इस गजल में एक खूबी यह है कि जो काफिया है इसका वो बड़ा मुश्किल तलब है, क्या खेचा समझा चाहिए, और चाहिए जो है इसका इस्तेमाल इस लफ्ज का मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके से हुआ है शायरी में। तो देखिए गालिब किस तरह से इस काफिया और रदीफ को उठाते हैं। कहते हैं चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए।
आखिर में काजी अब्दुस्सत्तार का अफसाना भूले बिसरे खालिद हमीद सुनाएंगे।
सैकड़ों मशलों पनशाहों ग्लासों और झाड़ों की रोशनी में बादशाह ने देखा कि तख्ते ताऊज पर लाल गिलाफ पड़ा है और उसके दोनों बाजुओं पर दो सिपाही केसरी बाने पहने हथियारों में उपजी बने कानों तक मूछे चढ़ाए शेरों की तरह खड़े हैं। जैसे ही बादशाह ने सीढ़ी पर कदम रखा उन्होंने कंधे से बंदूकें उतारकर सलामी दी और तन कर खड़े हो गए।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर तवील दौरानिये के मुजाकरे अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबसरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
आगाज करते हैं डॉक्टर फिरोज आलम के साथ एक मुकालमे से। फिरोज आलम साहब एक अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं मगर अफसाना निगारी का शौक इनकी तिब्बी मसरूफियात के साथ साथ चलता रहा है। डॉक्टर फिरोज आलम साहब अफसाना निगार कैसे बने ये कहानी इन्हीं की जबानी सुनिए।
तो बचपन से एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश मेरे जहन में आती थी कि जिस तरह लोगों की किताबें पढ़ी जाती हैं और हम सब पढ़ के उनको सुना करते हैं, तो क्या काश कभी ऐसा जिंदगी में लम्हा आएगा कि मैं मेरी किताबें कुछ लोग पढ़ेंगे या मेरी तहरीरें कुछ लोग पढ़ेंगे जिन्हें मैं जानता भी नहीं होऊंगा। तो बस उस वक्त से कुछ अजीब सी फीलिंग थी। और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मीर बखास के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस जमाने में, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं छोटी मोटी चीज़ें कुछ लिखूँ। हमारे घर में बहुत से रसाइल भी आते थे, अखबार भी आते थे। तो बस वो हुआ ऐसा ही कि मैं 7वीं जमात में था और मेरा दिल चाह कि मैं कुछ लिखूं, तो एक बहुत ही छोटी सी बचकाना सी तहरीर मैंने लिख के اور امروز اخبار کے بچوں کے صفحے پر میں نے بھیجی تو اتفاق سے وہ شائع ہو گئی. تو بس مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے بعد میں چھوٹی موٹی چیزیں لکھتا رہا. اخبار جنگ کا بچوں کا صفحہ جس کے شفیع عقیل صاحب اس زمانے میں انچارج تھے, اور اسی کے ساتھ اخبار انجام جس میں عثمان آزاد صاحب اس کے مدیر تھے. تو میں چھوٹی موٹی چیزیں لکھتا رہا اس زمانے میں اور وہ چیزیں میری شائع ہوتی رہیں. پھر یہ ہوا کہ تقریباً نویں یا دسویں کلاس میں میں تھا, تو حالانکہ عمر تو اس قابل نہیں تھی, لیکن پتہ نہیں کہ دل چاہا کچھ رومانی چیزیں لکھوں. تو بہت ہی بچکانہ قسم کی چیزیں, اس زمانے میں رومان ایک سارا نکلتا تھا کراچی سے, اور غنی دہلوی اس کے مدیر تھے اور سعید امرت اس کے نائب مدیر تھے. تو ایک دو رومانی افسانے میں نے لکھے بھیجے تو وہ اس میں وہ شائع ہو گئے. تو بس وہاں سے کچھ سلسلہ شروع رہا اور وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ لکھتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ شائع ہوتی رہیں. تو پہلی کہانی میرے خیال سے میں 12 یا 14 سال کا تھا جب امروز میں بچوں کے صفحے پہ شائع ہوئی تھی. تو بہت مختصراً جائزہ یہ ہے میرے ادبی سفر کے ارتقا کا, یا ارتقا تو نہیں کہنی چاہیے, آغاز کا.
تو اس کے بعد پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ رومانوی افسانے لکھے آپ نے, اور ظاہر ہے کہ اس کو آپ ناپختگی سے تعبیر کرتے ہیں, تو پھر پختگی کب آئی اور کیسے آئی, اور پھر باقاعدہ افسانہ نگاری جو ہے وہ کب شروع کی؟
ہوا ایسا کہ چونکہ بہت زیادہ میں ایمبیشس تھا اس معاملے میں, تو میں جب کالج میں آیا تو میرا دل چاہا کہ کالج کا جو میگزین نکلتا ہے تو اس کا اردو سیکشن جو ہے, اگر مجھے اس کی ادارت کرنے کا موقع ملے, میں اس کا مدیر اگر ہوں تو اچھا لگے گا. تو وہ چیز ایکچولی ناممکن تھی کیونکہ ہمارا ڈگری کالج تھا اور ٹریڈیشن یہ تھا کہ وہ عام طور سے بی اے کے لڑکے جو ہوتے تھے ان کو چانس دیا جاتا تھا کہ وہ کالج کا جو میگزین ہے اس اردو سیکشن کی وہ ادارت کریں. لیکن کچھ اتفاق سے ایسا ہوا, اس معاملے میں خوش قسمت ہوں کہ ہمارے یہاں نون بیم راشد کے چھوٹے بھائی ایف ایم ماجد پرنسپل ہو گئے میرپور خاص میں آئے, اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس بات کے کہ ہم خالی فائنل ایئر کے لڑکوں کو مدیر بنائیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک قسم کا مضمون نویسی کا مقابلہ کرتے ہیں, اور جس کا مضمون سب سے اچھا ہوگا اس کو ہم ادارت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو دیں گے. تو ایک مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا, اور اس میں ایک دو چیزوں کے موضوع پر مضمون لکھنا تھا, لیکن بہت اہم مضمون یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو مدیر سمجھیں اور ایک اداریہ آپ جو ہے وہ لکھیں. کچھ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل تھا کہ میں اس میں سلیکٹ ہوا, اور میں اردو سیکشن جو تھا ہمارے کالج کا تو اس کا میں مدیر ہو گیا. تو اس نے بہت زیادہ مجھ میں خود اعتمادی پیدا کی, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ چونکہ میں اس کا مدیر تھا تو وہ تو چھوٹا موٹا بورڈ تھا, اور اردو کے جو پروفیسر تھے 2 یا 3 ان کے ساتھ بہت زیادہ مجھے موقع ملا کہ میں رابطہ رکھوں یا وہ میری کچھ رہنمائی کریں. تو انہوں نے ایکچولی مجھ سے یہ کہا کہ تم تو اردو بہت اچھی لکھتے ہو اور تمہارا ماشاءاللہ مطالعہ بھی اچھا ہے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ افسانے تو بند کرو تم لکھنا اور تم کچھ سنجیدہ مضامین لکھو. تو میں نے کچھ سنجیدہ مضامین جیسے مومن کا شاعری یا مرزا غالب کی حزنیہ شاعری یا میر تقی میر کا کلام, یا ان تمام چیزوں پر میں نے چند مضامین لکھے جو اخبار جنگ میں شائع ہوئے. تو نذیر صاحب ایسا ہوا کہ اس وقت میں نے آلموسٹ فیصلہ کر لیا کہ میں یہی میری زندگی کا ایم ہوگا کہ میں اردو ادب میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں اردو کے تنقیدی ادب میں کچھ تھوڑا بہت کام کروں. اور اس وقت ڈاکٹر عبادت بریلوی وغیرہ تھے, ڈاکٹر وحید قریشی, اور خاص طور سے میں فرمان فتح پوری اور نیاز فتح پوری نگار نکالتے تھے, تو میں ان لوگوں سے بہت زیادہ متاثر تھا. یہ 1960 کے بہت ہی ارلی 60-61 کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو فیصلہ یہی کر لیا تھا کہ میں بیسیکلی یہی کچھ کروں گا. تو لیکن پھر بہرحال روزی تو کسی طور کما کھائے مجھ اندر, تو مجھے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ میری والدہ نے خاص طور سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اردو سے محبت تو جاری رہ سکتی ہے زندگی بھر, لیکن یہ ہے کہ تمہیں ڈاکٹری میں داخلہ ملنے والا ہے تو ڈاکٹری میں دوبارہ داخلہ نہیں ملے گا. تو میں تھوڑا سا سنجیدہ ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ بات تو ہے. تو پختگی آپ یوں سمجھیے کہ جب میں فرسٹ ایئر انٹر سائنس میں نے اپنے کالج میگزین کی ادارت سنبھالی ہے تو وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں, اور اس نے زندگی میں اور خاص طور سے اردو لکھنے میں کچھ تھوڑی سی پختگی جو تھی وہ مجھ میں پیدا کی.
تو یہ فرمائیے کہ پھر کہانی لکھنے کی طرف دوبارہ رجوع کیا یا تنقیدی مضامین لکھے یا کیا اور اس کے بعد؟
نہیں, اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں میڈیکل کالج میں آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ میں تنقیدی مضامین میں بہت زیادہ اپنی جگہ نہیں بنا سکوں گا, اس لیے کہ کالج کی تعلیم اتنی مشکل تھی, ٹیکنیکل تعلیم, کہ اس درجے مطالعہ پاسبل نہیں تھا کہ میں ملکی اور غیر ملکی ادب کا مطالعہ کروں اور ایک بہت ہی پائے کا تنقید نگار بن سکوں. تو پھر دوبارہ مجھے اسی بات کا احساس ہوا, اور احساس سے زیادہ یہ کہ میری کچھ فطرت بھی ایسی ہے کہ میرا مشاہدہ نہ صرف بہت زیادہ گہرا ہے بلکہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہوں, وہ جو چند کہانیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور جو جو لوگوں پہ جو گزرتی ہے. بہرحال یا ایک انسانی سفرنگ, بقول شخص ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ نہ ہوئی زندگانی کسی دور میں مکمل, یہی ایسی داستان ہے جسے نہ تمام دیکھا. تو مجھے یہ لگا کہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اگر کچھ کہانیاں قلم مند کروں گا تو ممکن ہے کہ میرے لکھنے کے اندر جو پختگی تو کچھ ادب کی وجہ سے آ بھی گئی ہے, تو میں اس میں کچھ تھوڑا بہت کامیاب ہو جاؤں گا. تو اس زمانے پھر میں نے دو چار افسانے لکھے اور وہ شائع بھی ہوئے. خاص طور اس میں ایک افسانہ میرا تھا کمل گٹا, تو اس کو بہت پسند کیا گیا تھا. وہ بنیادی طور پہ ایک یو پی کی ایک لوک کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی, تو وہ میں نے پھر لکھی. اور لیکن پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹری کے آخری سالوں میں آتے آتے مجھے بالکل وقت نہیں ملا, اور ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد میں کراچی کے سیون ڈے ایڈوینسٹس ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا, تو لکھنے کا سلسلہ بالکل منقطع, مکمل طور پر منقطع ہو گیا لکھنے کا سلسلہ. اور پھر امریکہ 1970 میں امریکہ آ گیا تھا. یہاں آنے کے بعد تو اردو ادب سے, پاکستان کی گیت و موسیقی سے, نظم و نثر سے کسی قسم پر بھی تعلق ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ وہ دور تھا کہ پاکستان, تو یوں سمجھیے کہ 1970 سے لے کر اور 1985 تک 15 سال ایسے تھے کہ میں نے بالکل کچھ نہیں لکھا اور نہ مجھے لکھنے کا موقع ملا. پھر میں 1985 میں مجھے آغا خان ہاسپٹل نے پاکستان میں دوبارہ بلایا, تو میں پاکستان واپس گیا. اور میں نے جب میں وہاں پریکٹس کر رہا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پاکستان کے عام عوام میں, اور خاص طور سے ایون پڑھے لکھے عوام کے اندر, ہیلتھ کیئر کے سلسلے کے اندر جو ان کی معلومات ہیں وہ بڑی قابل رحم حد تک کم تر ہیں. تو میں نے اس کو سوچا کہ اس وقت میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تھوڑی سی خدمت خلق کے طور کے اوپر کچھ میں مضامین بیماریوں کے بارے میں لکھوں, تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ بیماریاں کیا ہیں. اور میں نے کچھ مضامین اخبار جنگ میں لکھے اور وہ شائع ہوئے, اور اس میں کچھ تھوڑا سا ادبی رنگ تھا, اس لیے کہ لوگوں کو جو سفرنگ ہوتی تھی جب میں ان کو بیان کرتا تھا, خاص طور سے نوجوان لڑکے جب گردے پھیر ہو جاتے تھے اور وہ جب ڈائلسس کے اوپر وہ چڑھتے تھے, تو اگر میں نے ڈائلسس کے اوپر مضمون لکھا ہے تو میں نے کچھ تھوڑا سا یہ پس منظر بیان کیا ہے کہ اس کی ہیومن سفرنگ جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. تو وہ مضامین کچھ پسند کیے گئے لوگوں کے اندر, اور پھر وہ کراچی کے حالات خراب ہو گئے تو میں واپس امریکہ آ گیا. تو یہاں میں جب امریکہ واپس آیا تو پاکستان لنک ایک نیا نیا اخبار نکل رہا تھا, اور اس کا اردو سیکشن جو تھا اس کے مدیر عبد الرحمٰن صدیقی صاحب تھے. ان کو اس زمانے میں ضرورت تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اوریجنل طور کے اوپر اردو سیکشن میں لکھیں, اور صدیقی صاحب کی یہ بات بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے یہ چاہا کہ وہ پرانی چیزیں کٹنگ اینڈ پیسٹنگ کر کے نہ لگائیں, یا وہ سم پرانے نام جو مشہور ہیں, بجائے اس کے وہ یہاں جو لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو وہ تھوڑا سا کلٹیویٹ کریں. تو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ مضامین لکھیں. تو میں نے کچھ مضامین یہاں قسطوار لکھے, بنیادی طور پہ وہ طبی موضوعات کے اوپر تھے, لیکن میں پہلا جو پیراگراف لکھتا تھا وہ مکمل طور پہ ادبی ہوتا تھا, بھی ایک دور تھا بہرحال, لیکن کہانیاں اس میں نہیں تھیں. پھر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ جب شروع اتنی اچھی طرح کرتے ہیں اور اس میں ہیومن سفرنگس کا بیان کرتے ہیں, تو آپ کچھ کہانیاں اپنے پیشے کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. تو اس کے بعد سے میں نے پھر کچھ کہانیاں جو تھیں وہ سچی کہانیاں جو میں نے اپنے 30-40 سالہ دور کے اندر میں نے لوگوں کی سفرنگ کے سلسلے میں دیکھی تھیں, عجیب غریب بیماریاں تھیں, لوگوں کے ریئیکشنز کیا تھے, تو اس پر پھر میں نے کچھ کہانیاں لکھی. اور یہ میری بیسک نچ ہے کہ میں آج کل جو زیادہ تر کہانیاں لکھتا ہوں تو وہ بنیادی طور پہ طبی موضوعات پر تو نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ وہ طبی معاملات پر ہوتی ہیں کہ اچانک ایک انسان کو بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور ایک لمحے کے اندر اس کی دنیا جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتی ہے, تو کس انداز سے آپ اس کی منظر نگاری کریں گے, اس کے جذبات نگاری کس طرح کریں گے. تو وہ کچھ کہانیاں میری شائع ہوئیں اور اس نے مجھے کچھ تھوڑا سی پہچان میری بنا دی ہے.
ڈاکٹر فیروز عالم صاحب کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فیروز عالم کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیروز عالم کہتے ہیں،
جی بالکل، بلکہ اس میں خاکساری کے بغیر خاکساری میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں کتاب کے معاملے میں بالکل دلچسپی میں نہیں رکھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ مجھ سے اتنی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ کتاب لکھیں، آپ ان کو کتاب میں جمع کر دیں. اس کی دو وجوہات تھیں اور میں بڑی کھل کر وجوہات آپ کو بیان کروں گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے ادبی منظرنامے میں غیر ملک کے لکھنے والے جو ہیں وہ کسی وجہ سے بہت زیادہ نیک نام نہیں ہیں. لوگ ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں، انگلینڈ میں رہنے والوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ فوری طور پہ اپنی کتاب چھپوا دیتے ہیں. تو میں یہ نام نہیں لینا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ فیروز عالم نے بھی اپنی کتاب چھپوا دی. دوسری جو بڑی معروضی وجہ تھی اس کی یہ تھی کہ میرا خیال یہ ہے کہ 500-1000 کتابیں چھپ جاتی ہیں اور وہ 100% لوگ مروت میں ان کتابوں کو خریدتے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں کتابیں خریدنے کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لوگ کسی وجہ سے کتاب نہیں خریدنا چاہتے. میرے خیال سے یہ کہ مفت لے کر بھی نہیں پڑھنا چاہتے، بڑی افسوسناک یہ بات ہے بہرحال، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں. تو 500-1000 کتابیں آپ چھپا لیتے ہیں، لوگ خریدنا نہیں چاہتے، مروت میں کتابیں 2-4 لوگ خرید لیتے ہیں. تو میں ماشاءاللہ جس سچویشن میں ہوں تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مروت کی خاطر لوگ میری کتابیں خریدیں. تو میں بڑا ڈیٹرمنٹ تھا کہ میں کوئی کتاب نہیں چھپواؤں گا. اس کے برطرف میری فیلنگ یہ تھی کہ اگر میری کہانی کسی ایسی چیز میں چھپ جاتی ہے جس کی بہت زیادہ اشاعت ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ بھائی اخبار جنگ کم از کم 2-3 لاکھ میں چھپتا ہے اور تمہاری کہانی جب اس میں شائع ہوتی ہے تو اس میں بہت لوگ پڑھتے ہیں، تو اگر 10% بھی لوگوں نے تمہاری وہ کہانی پڑھی تو 30,000 لوگوں نے وہ کہانی پڑھی. تو کتاب کے مقابلے میں میرا خیال یہ تھا کہ وہ جہاں وہ شائع ہو جاتی ہیں تو وہ زیادہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ اس سلسلے میں مجھے کنوینس کیا، اور جو بات میرے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ کتاب جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک رہے گی، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رہے گی، وہ کسی نہ کسی لائبریری میں، کسی کتب خانے میں، کسی کے پاس ایک بائنڈنگ ہوگی اس کی. تو اس لیے ضروری تو ہے کہ وہ، اس وقت میری کہانیاں بکھری ہوئی ہیں ادھر ادھر، ان سب کو اگر یکجا کر لیا جائے تو مجتمع کر کے ان کی کتاب بن جائے گی. اور صحیح ہے کہ کچھ لوگ خریدیں گے، کچھ لوگ نہیں خریدیں گے، کچھ کو میں تحفے میں دوں گا، لیکن وہ کم از کم ایک سنگ میل ہوگی میری زندگی میں. اور میری کتاب کا نام ہے دھنک کا 8واں رنگ. یہ میرا ایک افسانہ ہے جو بہت جگہوں پہ شائع ہوا اور بہت زیادہ مجھے اس کے سلسلے میں خطوط اور کالیں آئیں. تو اسی افسانے کے نام پر میری کتاب کا عنوان ہے اور وہ نام ہے دھنک کا 8واں رنگ.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب 21ویں صدی میں خاص طور سے کتابوں کے علاوہ جو ویب سائٹس ہیں ان پر بہت سے اردو کے افسانے جو ہیں وہ اب اس پہ پرنٹ ہو رہے ہیں، پبلش ہو رہے ہیں، تو کیا آپ نے بھی اس میڈیم کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھا ہے؟
جی، بلکہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کی کہ بہت زیادہ میں معترف ہوں ان کی اس قدم کا کہ انہوں نے نیا میڈیا جو آیا ہے اس میں وہ پیچھے نہیں رہے ہیں اور اردو کی بڑی اچھی اچھی سائٹ جو ہیں وہ کریٹ ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لاہور سے نکلنے والا، معاف کیجیے گا، راول پنڈی سے نکلنے والا رسالے 400 کی ایک بہت ہی قیامت خیز ویب سائٹ ہے، اور اس کے اوپر جا کے آپ اس کی پچھلی پرانی گزشتہ کئی شمارے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت اچھا اس کا فونٹ ہے اور بہت ایزی ٹو یوز ہے. دوسری، یہاں سے علی گڑھ یونیورسٹی کا جو الومنائی ایسوسی ایشن ہے تو اس کی مدیرہ جو ہیں رضیہ صاحبہ، ان کا ایک مجلہ نکلتا ہے جس کا نام ہے دیداور، اس کی بھی سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت سائٹ ہے. اس کے علاوہ ادب نما عرفان، خالد عرفان صاحب، اردو ٹائمز کے میرے خیال سے وہ سب سیکشن ہے تو ادب نما کی ہے. اور ایک سائٹ اور ہے وہ بھی ابھی بھی چلی ہے اور اس کا نام شاید آبشار ہے. تو ان تمام لوگوں نے، میں میں یقیناً شکر گزار ہوں ان کا, اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام ان تک کیسے پہنچا, لیکن ان سب لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اور جی ہاں, میں بھول گیا, اس سے بھی زیادہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ, اس کا نام ہے تخلیق نو, وہ لاہور سے نکلتی ہے اور اس کی ویب سائٹ میرے خیال سے ہوسٹنگ سان فرانسسکو سے ہوتی ہے. بہت ہی ہائی ٹیک اور بہت ہی خوبصورت سائٹ ہے وہ, اس کو نثار شیخ صاحب نکالتے ہیں. ان لوگوں تک میں بخدا نہیں جانتا کہ کن لوگوں نے میرا نام ان کو دیا, لیکن فردن فردن ان تمام لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میرا ایک گوشہ بنایا ہوا ہے ان تمام ویب سائٹس کے اوپر, اور میرے 4 یا 5 سلیکٹڈ افسانے جو ہیں وہ ان میں موجود ہیں. تو ان تمام ویب سائٹس پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میری موجودگی جو ہے وہ ہے اور میں اس میں نظر آ رہا ہوں.
اس کے علاوہ یہ آپ فرمائیے کہ امریکہ میں رہ کر آپ, ظاہر ہے کہ کچھ آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے, جو کتابیں ہیں, ان لوگ پڑھتے کم ہیں, تو اس کے باوجود جو آپ کو افسانہ لکھنے کی جو تحریک ہوتی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب کس بنیاد پہ آپ جب یہ لکھتے ہیں افسانے؟
جی جی, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے دراصل, اور اس کا آنسر یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت ہی حساس دل لے کر آیا ہوں, اور میں بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہوں یا میں بہت زیادہ تاثر لیتا ہوں اگر کوئی واقعہ میرے سامنے ہو یا کوئی واقعہ میں سنوں. تو اور یہی وجہ ہے کہ میں لکھتا بہت کم ہوں. میں جب تک کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں اور وہ بار بار چیز میرے ذہن میں نہ آئے اور وہ چیز خود مجھ سے یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو تو قلم بند کرنا ہی ضروری ہے. میں اپنی ایک آبیتی لکھ رہا ہوں جو میں زیادہ شوق سے لکھ رہا ہوں بنسبت افسانوں کے, اس کا نام ہے ہوا کے دوش پر, اور وہ چہار سو میں آج کل شائع بھی ہو رہی ہے. اور میں نے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ میں بہت ہی کم لکھتا ہوں, اور میں لکھتا صرف جب ہوں جب مجھے خیال اس بات کا آتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو قلم بند کرنا نہ صرف میرا اپنا دل چاہتا ہے بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے. میری ایک کہانی قطرہ قطرہ زندگی, یہاں جو ڈاکٹروں کا میگزین نکلتا ہے امریکہ میں, اس میں شائع ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور جگہوں پر بھی وہ شائع ہوئی ہے. وہ ایک ایسی, وہ حالانکہ میرا ذاتی واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ مجھے ایک بوڑھے سفید فارم ڈاکٹر نے مجھے سنایا تھا, اور لیکن وہ واقعہ بالکل سچا ہے, بعد میں نے اس کو پڑھا بھی تھا اپنے میڈیکل اس کے اندر جرنل کے اندر, کہ وہ ایک لڑکی جو تھی اس کو ایسی عجیب و غریب بیماری لگ گئی تھی کہ وہ اس کی زندگی پاسبل نہیں تھی. تو اس نے فائنلی وہ یوتھنیزیا پہ ہے وہ آرٹیکل, کہ اس نے فائنلی اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے, اور حالانکہ وہ ینگ لڑکی تھی, ہارڈلی اس کی عمر 22 سے 23 سال تھی. تو میں اس سے اتنا زیادہ متاثر ہوا اور اتنا اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اس کہانی کو لکھنا ایک قسم کی میری ذمہ داری ہے, میری اخلاقی ذمہ داری ہے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. تو وہ میں نے لکھی, اور بلکہ میرے خیال صفات علوی صاحب کے نام سے آپ واقف ہوں گے, شاید وہ انگلینڈ میں ہیں اور وہ بھی کافی کچھ لکھتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک انتھرولوجی جو تھی وہ بنائی تھی یوتھنیزیا کے بارے میں لکھے ہوئے مضامین کی. تو انہوں نے میری شک کہانی پڑھی تھی, انہوں نے مجھ سے پھر کہا کہ وہ اس کہانی کو شامل کرنا چاہتے ہیں, پھر انہوں نے کی, اور وہ ان کی کتاب کے اندر وہ میری وہ کہانی شامل ہے. تو تحریک بنیادی یہ ہے کہ میں کوئی ایسا واقعہ دیکھتا ہوں یا میرے اپنے سامنے ہوتا ہے یا میں کسی سے سنتا ہوں تو وہ میرے دل پر بڑا اثر کرتا ہے, بس میں اسی وقت لکھتا ہوں صرف. لیکن اس کے علاوہ میں صرف خالی بیٹھ کے تخیلاتی انداز سے بیٹھ کے میں افسانہ نہیں لکھ سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے تقریباً سارے افسانوں کا بنیادی جو مرکزی خیال ہے وہ سب سچ ہے. صرف یہ کہ وہ اس کو افسانے کا رنگ دینے کے لیے, اس میں تاثر پیدا کرنے کے لیے, اس میں جزئیات کا بیان دینے کے لیے, وہ سب میری اپنی طرف سے ہوتی ہے, لیکن بالکل جو سینٹرل آئیڈیا اس کا ہوتا ہے جو 2 جملوں کے اندر, وہ سچ ہوتا ہے, اس کو میں بڑھاتا ہوں پھر. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. دینا وہ سوال بہت اچھا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کا جواب دیتے ہوئے.
بہت بہت شکریہ, آپ کا خاصا وقت لے لیا, بڑی مزے کی گفتگو ہوئی. اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں نیو یارک میں بھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جن کے باقاعدہ افسانے لکھتے ہیں, ڈاکٹر نقوی ان کا نام ہے,
سعید نقوی. سعید تو بہت اچھی طرح میری ان سے جان پہچان ہے, بلکہ وہ بہت پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے جونیئر ہیں, لیکن ہم میں ایک چیز یہ بڑی مشترک ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کالج کے ہیں.
اچھا, ان کے تو 2 مجموعے شائع ہو چکے کتابوں کے.
وہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لکھتے ہیں, 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں, ان کو لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ لیاقت میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہیں, میں بھی لیاقت کا گریجویٹ.
اچھا اچھا اچھا.
لیکن میرے خیال سے میں ان سے کچھ 15 سال سینئر ہوں, اس لیے کہ میں 1968 کا گریجویٹ ہوں, وہ میرے خیال سے 1982 یا 83 کے گریجویٹ ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو کزن ہیں شہرہ نقوی,
ہاں وہ تو شاعری کرتی ہیں,
جی شاعری کرتی ہیں. میں اس زمانے میں تھا آغا خان ہاسپٹل میں جب وہ بھی وہاں تھیں, تو وہ تھوڑی بہت ان سے وہاں بھی جان پہچان تھی. لیکن سعید صاحب کا بھی سلسلہ یہ ہے کہ وہ پیور میڈیکل ٹاپک سے مضامین نہیں لکھتے, ان کے افسانے جنرل ٹاپک پر ہیں. اور میڈیکل ٹاپکس پر افسانے لکھنے والے اس وقت میرے علاوہ ڈاکٹر شیر شاہ سید ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ میڈیکل کہانی, میڈیکل موضوعات کو کہانیوں کا رنگ دینے والے کو بہت زیادہ ڈاکٹرز موجود ہیں.
ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ویسے تو خیر آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر انور سجاد بھی MBBS ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے میڈیکل کے موضوع پہ کوئی ڈرامہ یا افسانہ نہیں لکھا کبھی.
بالکل بالکل, میں خود آپ سے کہنے والا تھا کہ انور سجاد یا اس کے علاوہ شفیق الرحمان, یہ لوگ بھی ڈاکٹرز تھے, لیکن ان لوگوں نے ڈاکٹری کے ٹاپک, شفیق الرحمان کا آلریڈی ڈاکٹر تو مزاحیہ افسانہ تھا, اس میں تعلق نہیں تھا, اور انور سجاد نے تو بہت زیادہ تجریدی اور بہت ہی اس قسم کے مضامین کا کہانیاں لکھی انہوں نے. تو اچھا میرے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو استعاراتی مضامین ہیں یا استعاراتی افسانے ہیں میں وہ نہیں لکھنا چاہتا, اس لیے کہ میں اب بھی سوچتا ہوں کہ کہانی کے اندر کہانی پن ہونا چاہیے, ایک انداز بیان ہونا چاہیے. تو میری کہانیاں بیسیکلی بیانیہ انداز میں ہیں تاکہ آپ ان کو بیٹھ کے سنیں اور وہ آپ پہ اثر کریں اور فوراً ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو میں استعاراتی چیزیں لکھنے سے معذور ہوں, اور بہت زیادہ میں ان کو پڑھتا بھی ہوں تو میں بہت زیادہ ان سے دلچسپی نہیں میں ان سے حاصل کرتا. اور امریکہ کے بارے میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ چونکہ یہاں ہوں اس لیے میری کہانیوں کا سارا پس منظر جو ہے وہ امریکہ کا ہے, اس میں ان میں کردار بھی زیادہ امریکی ہیں. اور ایک اگر آپ مجھے سب موقع دیں ایک منٹ اور بولنے کا,
جی جی بالکل,
تو وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ایک ناول بھی لکھیں, تو یہ آرزو تو نہیں ہے میری, لیکن میری یہ آرزو ضرور ہے, اور ایک دو لوگوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ وعدے تو ظاہر پورے نہیں ہوتے لوگوں کے. تو میری یہ آرزو تھی کہ میرے جو یہ میڈیکل کہانیاں ہیں جو سب کے سب بڑی اچھوتی اور بڑی عبرتناک ہیں, ان پہ اگر ٹیلی ویژن کی ایک چھوٹی موٹی سیریز بن جاتی یا ٹیلی ویژن کا ان پہ کچھ ڈرامہ وغیرہ بن جاتا, تو یہ ضرور میری ایک قسم کی خواہش تھی. اور اس میں بھی اپنے آپ کو ذاتی طور پر مجھے پروموٹ کرنے کا قصہ نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ چونکہ وہ کہانیاں ایسی ہیں کہ ان کو سن کر یا ان کو دیکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ بہت عبرت یا بڑا ہی وہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو دیکھنی چاہیے تھی. وہ
روبرو امریکہ میں مقیم افسانہ نگار ڈاکٹر فیروز عالم کی گفتگو آپ نے سنی. ادبی مجلہ سرا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر, آج آپ دو شعرا کا کلام سنیں گے. سب سے پہلے جناب ندا فاضلی, انہوں نے اپنی ایک پسندیدہ نظم سے آغاز کیا. والد کی یاد میں کہی ہوئی اس نظم کے چند اقتباسات.
تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا, مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے, تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, تمہارے موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا, وہ تم تب تھے کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا. میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں, میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک, میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی. تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی, کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. کہیں کچھ بھی نہیں بدلا, تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں. میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تو میں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں. بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے, بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے, وہ تمہاری لغزش و ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے. میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے, میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم, میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم, تمہاری قبر پر جس نے نقار تمہارا نام لکھا ہے، تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے، تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو، کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔
بعد میں جناب ندا فاضلی نے اپنی چند غزلوں کے منتخب اشعار بھی سنائے۔
دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے، غم ہو کے خوشی دونوں کچھ دیر کے ساتھی ہیں، پھر رستہ ہی رستہ ہے، ہنسنا ہے نہ رونا ہے، برسات کا بادل تو دیوانہ ہے، کیا جانے کس راہ سے بچنا ہے، کس چھت کو بھگونا ہے۔ وہ خوش لباس بھی، خوش دل بھی، خوش ادا بھی ہے، مگر وہ ایک ہے کیوں، اس سے یہ گلا بھی ہے، ہمیشہ مندر و مسجد میں وہ نہیں رہتا، سنا ہے بچوں میں چھپ کر وہ کھیلتا بھی ہے، کہیں کہیں سے ہر چہرہ تم جیسا لگتا ہے، تم کو بھول نہ پائیں گے ہم، ایسا لگتا ہے، تم کیا بچھڑے، بھول گئے رشتوں کی شرافت ہم، جو بھی ملتا ہے کچھ دن ہی اچھا لگتا ہے، کہیں کہیں سے ہر چہرہ تم جیسا لگتا ہے، بے نام کا یہ درد ہے، کیوں نہیں جاتا جو بیت گیا ہے، وہ گزر کیوں نہیں جاتا، سب کچھ تو ہے، کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا، کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا، وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا، میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا، جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔
یہ تھے جناب ندا فاضلی، اور اب سنیے جناب شعیب بن عزیز کا کلام۔
دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری، مکمل کس طرح ہوگا تماشا ابرو پارا کا، تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا ضروری،
واہ واہ کیا،
تیرا ہنسنا ضروری ہے میرا رونا ضروری ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ بہت سی سرخ آنکھیں شہر میں اچھی نہیں لگتی، تیرے جاگے ہوں کا دیر تک سونا ضروری، یہ خود سر وقت جائے کہانی کو کہاں جانے، یہ خود سر وقت لے جائے کہانی کہاں جانے، مصنف کا کسی کردار میں ہونا ضروری۔ اور شعر دیکھیے کہ کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقات ہے، تبدی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری، کسی کی یاد سے اس عمر میں دل کی ملاقات ہے، ٹھٹھرتی شام میں ایک دھوپ کا کونا ضروری ہے۔ آخری شعر دیکھیے کہ جناب دل بہت نازا نہ ہو داغ محبت پر، جناب دل بہت نازا نہ ہو داغ محبت پر، یہ دنیا ہے یہاں یہ داغ بھی دھونا ضروری، یہ دنیا ہے یہاں یہ داغ بھی دھونا ضروری ہے، اور دل آباد کا برباد بھی ہونا ضروری ہے، جسے پانا ضروری ہے اسے کھونا ضروری۔ کوئی غزل اور، خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہنا، یہ جہاں ہو جیسا بھی اب یہاں نہیں رہنا، سو سوال ہیں اس میں سو جواب ہیں اس میں، اپنا رائے گاں جانا رائے گاں نہیں رہنا، اور یہ خبر نہ تھی ہم کو دار کے قریب آ کر، ہم خیال لوگوں نے ہم زبان نہیں رہنا۔ ایک اور غزل کے تین شعر سن لیجیے، کہ زمین کیسی ہو اس پہ آسماں کیسا بنانا ہے، مکھی سے پوچھ تو لیتے مکان کیسا، کہاں تعمیر بے مقصد سے خود کو دور رکھنا ہے، کہاں تعمیر بے مقصد سے خود کو دور رکھنا ہے، ضروری ہے بہت جو وہ کہاں کیسا بنانا ہے۔ شعر دیکھیے کہ کہاں کا عدل، کہاں کا عدل جب منصف نے مجرم کو بتایا ہو، گواہی کس کی لانی ہے بیان کیسا بنانا ہے، گواہی کس کی لانی ہے بیان کیسا بنانا ہے۔
جناب شعیب بن عزیز اپنا منتخب کلام پیش کر رہے ہیں۔
کیا وہ اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اب تو اس کی آنکھوں کے میں قدر میسر ہیں، پھر سکون ڈھونڈو گے ساگروں میں جاموں میں۔ پھر دیکھیے کہ دوستی کا دعویٰ کیا عاشقی سے کیا مطلب، دوستی کا دعویٰ کیا عاشقی سے کیا مطلب، میں تیرے فقیروں میں میں تیرے غلاموں میں۔ زندگی بکھرتی ہے شاعری نکھرتی ہے، دلبروں کی گلیوں میں دل لگی کے کاموں میں، مقطع دیکھیے کہ جس طرح شعیب اس کا نام چن لیا تم نے, اس نے بھی ہے چن رکھا ایک نام ناموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے جناب شعیب بن عزیز کا منتخب کلام سنا, اس سے قبل جناب ندا فاضلی کا کلام بھی آپ نے اسی عنوان کے تحت سنا تھا. تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزل نمبر 190 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
اس غزل میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو قافیہ ہے اس کا وہ بڑا مشکل طلب ہے. کیا کھینچا سمجھا چاہیے, اور چاہیے جو ہے اس کا استعمال اس لفظ کا مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے ہوا ہے شاعری میں. تو دیکھیے غالب کس طرح سے اس قافیہ اور ردیف کو اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. گو آن ڈیزائر دا بیوٹیفل ونس ایز مچ ایز یو پلیز, اینڈ اف دے وڈ ڈیزائر بیک دین واٹ ایلس وڈ یو وانٹ. دیکھیے انہوں نے کتنی خوبصورتی سے لفظ چاہیے کو انہوں نے چار جگہ استعمال کیا. چاہیے کہ مراد اجازت دینے کے بھی ہوتے ہیں, اور جتنا چاہیے مقدار کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے. کہتے ہیں آپ محبوبوں کو جتنا چاہنا ہے آپ کو چاہیے ضرور, ان سے محبت ضرور کریں آپ جتنا دل جائے آپ کا, لیکن اگر اس کے جواب میں وہ بھی آپ کو کی طرف چاہت کا اظہار کریں, مطلب پھر کیا چاہیے آپ کو اس کے علاوہ, تو ایک سوال بھی ہو گیا یہاں پر. صحبت رنداں سے واجب ہے حضر, جائے میں اپنے کو کھینچا چاہیے. Shunning the company of the rakish ones is advisable. In the tavern, one ought to pull oneself out. کہہ رہے ہیں جو شرابی ہیں ان سے دوری جو ہے وہ بہتر ہے, دور رہیں ان سے. جائے میں شراب خانے میں سے اپنے کو کھینچا چاہیے. اب یہاں لفظ استعمال کیا انہوں نے کھینچنے کو, باہر نکالنے کو اپنے آپ سے یا اس سے علیحدہ کرنے کو, ایک اور معنی انہوں نے لفظ کھینچنے کے استعمال کر لیے. پھر کہتے ہیں کہ چاہنے کو تیرے کیا سمجھا تھا دل, بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے. واٹ ڈڈ دا ہارٹ تھنک ڈیزائرنگ یو وڈ بی لائک. فائنلی ود دی ٹو این ایکسپلینیشن از نیڈیڈ. تو پہلے تو سوال کر رہے ہیں دل سے, کہنے گے اس نے کیا سمجھا تھا, کیا یہ آسان ہوگا کہ میں تمہیں چاہ سکوں یا تم سے عشق کر سکوں. اب وہ کہتے ہیں اس کی خبر لینا ہے مجھے دل کی, کہ اس نے ایسا کیوں سوچا تھا اور مجھے اس بات کی ترغیب کیوں دی تھی. کہتے ہیں بارے اب اس سے بھی سمجھا چاہیے. سمجھا چاہیے کے معنی یہ ہے کہ ان کی خبر لی جائے, باز پرس ہو ان کی کہ یہ آپ نے کیوں سوچا اس میں کہ تمہیں چاہنا جو ہے وہ آسان ہوگا. چاک مت کر جیب بے ایام گل, کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. ٹیئر ناٹ یور کالر انلیس اٹ از اے سیزن آف دا روز, ایٹ سم سائنس فرام دیٹ ڈائریکشن ٹو از نیڈیڈ. کہتے ہیں کہ جب تک کہ فصل گل نہ ہو تو گریباں چاک نہ کرو. کہنے کوئی تو اشارہ ہونا چاہیے ادھر سے بھی کہ فصل بہار جو ہے وہ آنے والی ہے. کچھ معنی اس کے گہرائی کے یہ ہیں کہ جب تک محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو, اس وقت تک اپنی دیوانگی کا اظہار اس حد تک نہ کرو جو ضروری ہوتی ہے صرف محبوب کے اشارے پر, اور اس طرح اسے ضائع نہ کرو. دشمنی نے میری کھویا غیر کو, کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے. اینمیٹی ٹورڈز می میڈ دا رائول ٹو لوز آؤٹ, ہاؤ مچ آف این اینیمی ہی از اٹ از ورتھ سینگ. میری دشمنی تھی, محبوب کی دشمنی جو مجھ سے تھی, جب اس نے میرے رقیب میں دیکھا کہ اس سے میرا کیا حال اور حشر ہوتا ہے, تو وہ محبوب کی محفل سے چلا گیا, اس نے چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے, کیا عمدہ خیال پیش کیا. کہنے گے اس کی دشمنی سے, محبوب کی دشمنی سے جو میرا دشمن تھا وہ چلتا بنا اور اب میں رہ گیا, تو یہ دشمنی تو نہ ہوئی, یہ تو دوستی کا اظہار ہوا کہ رقیب جو تھا وہ علیحدہ ہو گیا. دشمنی نے میری کھویا غیر کو, کس قدر دشمن ہے دیکھا چاہیے. کیا دشمنی دکھائی انہوں نے کہ آخر میں دوستی کا اظہار ہو گیا. دوستی کا پردہ ہے بیگانگی, منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے. اے ویل آف فرینڈشپ از اسٹرینجنیس, یو آٹ ٹو کوئٹ ہائیڈنگ یور فیس فرام اس. کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ہم سے بیگانگی کا اظہار کرتا ہے. دراصل یہ بیگانگی کسی دشمنی کے باعث نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ ہماری دوستی کا پردہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو اس بات کا اظہار نہ ہو کہ ہماری محبوب سے دوستی ہے. اب یہاں پہ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے. اب یہ اس محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم سے منہ چھپانا صحیح نہیں ہے, اس کا اطلاق جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اب تو پہلے مصرع میں تو کہتے ہیں دوستی کا پردہ ہے بیگانگی, منہ چھپانا ہم سے چھوڑا چاہیے, تو کوشش یہ کر رہے ہیں اس کی محبوب کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بیگانگی کا دور جو ہے وہ ختم ہو. پھر کہتے ہیں اپنی رسوائی میں کیا چلتی ہے صحیح, یار ہی ہنگامہ آرا چاہیے, ان برنگنگ ڈسگریس ٹو می نو ایفرٹس آف مائنڈ سکسیڈ, اونلی اے ٹمولٹ کریٹنگ بلوڈ از نیڈیڈ. تو کچھ مصرع یوں ہے کہ پہلے کہتے ہیں اپنی, اس کے بعد رسوائی میں کیا چلتی ہے صحیح, ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے اس معاملے میں کہ ہم وہ چیزیں کریں جس سے ہماری رسوائی ہو, ہوں گے بدنام تو کیا نام نہ ہوگا اپنا, کچھ یہ ہے سلسلہ یہاں پر کہ ہمارا کوئی اس پہ حق نہیں ہے, کچھ نہیں چلتی ہماری. ہاں چلے تو اس وقت یار ہی ہنگامہ آ رہا چاہیے, جب تک کہ محبوب ہنگامہ آ رہا نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری رسوائی کا باعث جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی, ہماری اپنی کوئی صحیح ایسی نہیں ہے جو ہم اپنی رسوائی کا سبب بن سکیں. پھر کہتے ہیں منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے, ہی ہوز ہوپ وڈ بی ڈیپینڈنٹ آن ڈائنگ ہز ہوپ لیسنیس وڈ بی ورتھ سینگ. جب بات یہاں تک آ جائے کہ صرف جو ہمیں امید بچی ہے وہ اس بات کی کہ کسی طرح موت آ جائے, یہ عالم بیزاری ہے, تو اس کی نا امیدی دیکھا چاہیے, اس سے بڑھ کے اور نا امیدی کیا ہو سکتی ہے. پھر کہتے ہیں غافل ان ماتلتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے, کہتے ہیں او اگنورنٹ ون فار دیز مون فیس بیوٹیز اے گڈ لکنگ لور ٹو از نیڈیڈ. بات بالکل صاف ہے, اپنی شکل تو دیکھیں آپ, عشق کرنے جا رہے ہیں ان ماتلتوں سے, اپنی شکل بھی تو دیکھیں. اور وہی انہوں نے کچھ اپنے مقطعے میں عرض کیا ہے, کہتے ہیں چاہتے ہیں خوب روئیوں کو اسد, آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے, وانٹنگ دوز پریٹی فیسڈ ونس اسد یو مسٹ لک ایٹ یور اون فیس ایز ویل. تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 190 جس میں انہوں نے ردیف چاہیے جو ہے اس کو اتنے مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے. چاہیے کے معنی خواہش بھی ہو سکتی ہے, ایک سوال بھی ہو سکتا ہے, ایک طنز بھی ہو سکتا ہے, تو ہر طرح سے انہوں نے اس ردیف کو استعمال کیا اور ایک مرتبہ پھر اپنی مضمون آفرینی کا لاجواب نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 190 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
سنیے دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب, خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور اب آخر میں پیش ہے ایک افسانہ, قاضی عبدالستار کا افسانہ بھولے بسرے, خالد حمید سنا رہے ہیں.
کچھ راتیں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ صدیوں میں کبھی کبھی اور کسی کسی ملک پر اترتی ہیں. ان کی کوکھ سے وہ سورج جنم لیتا ہے جس کی روشنی میں سونا پیتل اور پیتل سونا ہو جاتا ہے. 19 ستمبر 1857 کی رات ایسی ہی ایک رات تھی. لال قلعہ حضرت دہلی کے سر پر جھوٹے تاج کی طرح رکھا تھا. لاہوری دروازے کی توپیں اتر چکی تھیں, پہرا اٹھ چکا تھا, مغل پرچم اتوار کی آدھی رات کی سیاہی میں ڈوب چکا تھا. دلی دروازے کے دونوں آہنی پاٹ کھلے تھے, ان کے دونوں طرف بندھے ہوئے ہاتھی حیرت سے پتھر ہو چکے تھے. شہزادے اور شہزادیاں, سلاطین اور ان کی بیگمات, اور ان کی سرکاریں اور ان کے درباری, اور ان کے دسترخوانوں پر بھنکنے والے پشتینی خوشامدی ایک عظیم الشان میت کے جلوس کی طرح گزر چکے تھے. مرزا مغل افواج شاہی کے کمانڈر ان چیف دوسرے شہزادوں اور افسروں کے ساتھ اپنی ٹوٹی پھوٹی پلٹنوں کے بے آبرو ہتھیاروں کی چھاؤں اور اندھی شموں کی کالی روشنی میں شہر پناہ کے دلی دروازے تک پہنچ چکے تھے. دلی دروازے سے نو محلے تک اور نو محلے سے نوبت خانے تک تمام راستہ اسباب کی اقسام سے پٹا پڑا تھا اور اس کی پشت اور سامنا انگنت شولوں کی دھوپ سے روشن تھا. برقندازوں اور گرز برداروں اور چیلوں کے ڈرے ہوئے چہروں سے خوف چھلک رہا تھا. نوبت خانے سے دیوان عام تک تمام عمارتیں خالی پڑی تھیں. تمام راستے بد نصیب تلواروں اور بد اقبال بندوقوں سے پٹے پڑے تھے. دیوان عام کے بازو پر وہ روایتی لال پردہ ابھی کھینچا ہوا تھا جس پر سر جھکائے بغیر شہزادے بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے. دیوان میں نشیمن ذل الہی یعنی جھروکے کے نیچے لکڑی کا تخت طاؤس رکھا تھا جو بہادر شاہ کے تاج کی طرح نقلی تھا، بہادر شاہ کی بادشاہی کی طرح خیالی تھا. تخت طاؤس تو مغلوں کی عصمت کے ساتھ نادر شاہ کے مال غنیمت میں شامل ہو کر ایران جا چکا تھا. شاہ عالم کے دل میں جب اس کی یاد ہوک بن کر اٹھی اور سفید داڑھی آنسوں سے پھیک گئی تو ہوا خہان دولت نے تخت طاؤس کی نقل پیدا کر لی. لکڑی پر ایسا رنگ و روغن کیا کہ سونا تو سونا ہیرے موتی تک شرمانے لگے اور اپنے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا. شہنشاہ نے دیکھا تو طاؤس کی کلغیوں کے زمرد تک اصلی معلوم ہو رہے تھے. وہ جس نے آنکھ کھول کر اصلی تخت طاؤس کا جلال و جمال دیکھا تھا نقلی تخت طاؤس کو دیکھتا رہ گیا کہ تسبیحوں کے موتیوں کا پانی عدن کے سمندروں پر بھاری تھا. وہ سلطنت کبریٰ جو کھٹتے کھٹتے دلی سے پالم تک رہ گئی تھی جب لال قلعے کی سرخ دیواروں کے پیچھے بند ہو کر رہ گئی اور اس نقلی تخت طاؤس کو سہنے والی درباری رخصت ہو گئے تو اسے دیوان عام کے تہخانوں میں دفنا دیا گیا. چار ماہ قبل 19 مئی کو یہ تخت پھر نکالا گیا، آب و تاب کو اجالا گیا اور دیوان عام کو سجایا گیا اور جھوٹے بادشاہ کو اسی جھوٹے تخت پر سجا دیا گیا. سکہ مسکوک ہوا اور خطبہ پڑھا گیا اور وہ سبھی کچھ ہوا جو تاریخ کے ایسے تماشوں میں ہوا کرتا ہے. اور اب ڈراپ سین کا وقت آ چکا تھا. لیکن 19 ستمبر کی اس تاریخی رات میں شاہ جہانی قانون کے مطابق راجپوتوں کا ایک دستہ غلاف پڑے ہوئے تخت طاؤس کے سامنے کندھوں پر بندوقیں رکھے اور کمر میں تلواریں باندھے پہرا دے رہا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ تخت کو سلامی دیے بغیر سامنے سے گزر جائے. اور لال پردے کے پیچھے دیوان خاص کی پہلی سیڑھی پر بوڑھا بادشاہ سر پر تاج، سینے پر قرآن پاک اور کمر میں تلوار پہنے کھڑا تھا. دبلا پتلا بیمار بدن کانپ رہا تھا، داڑھی پر آنسو جڑے تھے، دونوں اٹھے ہوئے ہاتھوں کے بیچ میں کھلی ہوئی آنکھیں آسمان کے کسی ستارے پر جمی ہوئی تھیں جو اس کا نہیں تھا. اس کے پیچھے جماں بخت اور اس کی اوٹ میں زینت محل اور سامنے آخری سیڑھی پر انگریزوں کا پرانا نمک خوار جاسوس اور بادشاہ کا وزیر اعظم الہی بخش ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کے برابر جنرل بخت خان اپنے گھٹنوں پر چھکا ہوا تھا. ذل سبحانی، 40,000 سوار ہماری رکاب میں ہیں، جنت آشیاں شہنشاہ بابر 12,000 سوار لے کر ہندوستان آئے تھے. عالم پناہ، اس غلام پر بھروسہ رکھیں، محلات عالیہ کو ہمایوں کے مقبرے سے چھوڑ دیں اور خود بدولت دریا اتر لیں. خدا نے چاہا تو عرش مکانی شہنشاہ ہمایوں کی طرح دلی دوبارہ فتح ہوگی. تجربہ کار بڈھے جاسوس نے پینترا بدلا،
اور مغلوں کا چراغ پٹھانوں کے دامن میں بجھا دیا جائے گا.
جنرل سیدھا کھڑا ہو گیا، ہاتھ تپنچے کی جوڑی پر چلا گیا.
رب العالمین کی قسم، اگر ذل سبحانی کے حضور میں نہ ہوتے
تو اس فقرے کا جواب ہماری تلوار دیتی۔ بہادر شاہ نے بیماری کے باوجود سیڑھیاں جوانوں کی طرح دیکھی اور جنرل کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
بہادر، زبان کا جواب تلوار سے نہیں دیا جاتا، تلوار کی جگہ میدان جنگ ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔
بادشاہ آگے بڑھ گیا، جنرل سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔
جب یہ چھوٹا سا جلوس، مغلوں کے جنازے کا جلوس، دیوان عام کے سامنے آیا تو بادشاہ جریب کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ روشنیاں تیز کرو، باپ دادا کے سجادے کو آخری بار دیکھ لوں کہ شاید پھر کبھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔
سینکڑوں مشعلوں، پنشاخوں، گلاسوں اور جھاڑوں کی روشنی میں بادشاہ نے دیکھا کہ تخت طاؤس پر لال غلاف پڑا ہے اور اس کے دونوں بازوؤں پر دو سپاہی کیسری بانے پہنے، ہتھیاروں میں اپچی بنے کانوں تک مونچھیں چڑھائے شیروں کی طرح کھڑے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے کندھے سے بندوقیں اتار کر سلامی دی اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ ان میں سے ایک کے قریب گیا، ان کے بدن دیکھتا رہا، ان کے چہرے دیکھتا رہا، ان کی آنکھیں دیکھتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔
تمہارا کیا نام ہے؟
اجیت سنگھ۔
تم کو کمر کھولنے کا حکم نہیں ملا؟
ملا تھا مہابلی۔
بادشاہ کھڑا کانپتا رہا اور گردن ہلاتا رہا۔ ہم نے تمہاری خدمت معاف کی، جاؤ اپنے ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرو۔
ٹھاکر نے سلام کے لیے سر جھکایا، پھر نگاہ اٹھائی تو بادشاہ کے جلوس کے آخری آدمی کی پیٹھ پر ڈھال چمک رہی تھی۔ پھر اچانک نوبت خانے سے نوبت بچنے لگی، آخری نوبت بچنے لگی۔ بادشاہ لڑکھڑا گیا۔ جنرل نے اپنا شانہ پیش کر دیا۔
بند کرو، کانوں میں زخم ہوئے جاتے۔
اور نوبت بند ہو گئی، جس طرح بچتے ہوئے ریڈیو کی بجلی فیل ہو جائے۔ بیماری اور ناکامی کے باوجود بادشاہ کا حکم تھا کہ دیوان خاص سے دلی دروازے تک قلعہ معلہ کی ساری زمین کو وہ ننگے تلووں سے چومتا ہوا چلے گا، لیکن نوبت خانے سے نکلتے ہی اس کی تقدیر کی طرح اس کے پیر بھی جواب دینے لگے، اور جنرل کے اشارے اور الہی بخش کی گزارش پر ہوادار کو طلب کر لیا گیا۔ بادشاہ تکیے سے پیٹ لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ بھاری رات کی کوکھ سے سورج نکلا تو سونا پیتل ہو چکا تھا اور پیتل سونا۔ انگریزی توپوں کے دھوئے میں ہندوستانی انقلاب کا سورج گہنا چکا تھا۔ ایک ہی حلے میں کشمیری دروازہ چھن گیا۔ جمعے کی اذان کے ساتھ جامع مسجد اپنے ہزاروں ہزار نمازیوں کے خون سے وضو کرنے لگی تھی، اور لال قلعے کے نہتے دلی دروازے پر کرنل ہیملٹن کی پلٹنوں نے دھاوا کر دیا۔ دروازے بارود سے اڑا دیے گئے، ہاتھیوں پر چڑھی ہوئی توپوں نے گھونگٹ کے دمدمے اور برج مٹی میں ملا دیے۔ کرنل اور اس کے فاتح سپاہیوں کے گھوڑے نو محلے اور چومی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے نوبت خانے کی سیڑھیوں تک آ چکے تھے۔ انگریزی فوج کی مشہور عالم ڈسپلن کشمیری دروازے ہی میں کام آ چکی تھی۔ شہر میں لگی ہوئی آگ کی لپٹوں میں لال قلعے کے محل جل رہے تھے، اور کرنل اپنے رسالے کے ساتھ دیوان عالم کے رمنوں میں داخل ہو چکا تھا اور چوبی مسجد سے اٹھتا ہوا دھوئیں کا مینار دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز تڑپ گئی۔
خبردار، تخت شاہی، ادب لازم۔
کرنل نے چھک کر گھوڑے کی راسیں کھینچ لیں، قلعے میں پڑے فیلڈ گلاس کو آنکھوں سے لگا لیا۔ ارد گرد کے سوار اس کے پیچھے سمٹ آئے۔ کرنل نے دیکھا کہ دیوان عام کے آدھے آدھے بندھے لال بانات کے پردوں کے پیچھے سرخ مخمل کے غلاف پہنے ستون کھڑے ہیں، پتھر کے خالی بے جان ستون۔ اس نے فیلڈ گلاس ہٹا لیا، گھوڑے پر ترچھا ہو کر بگل بردار کو اشارہ کیا۔ بگل بردار نے تین بار بگل بجایا اور آنن فانن گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں سے سارا رمنا چھلکنے لگا۔ 22nd امپیریل ماؤنٹ کیولری کی چاروں کمپنیاں جو نو محلے سے ساون بھادوں تک اور لاہوری دروازے کے چھتے سے سلاطین کے مکانوں تک لوٹ مار اور نوچ کھسوٹ اور آتش زنی میں مصروف تھیں, گھوڑے اڑاتی آئیں اور کرنل کے پیچھے اور دائیں بائیں دور تک ایک لمبی کمان کی صورت میں پھیل گئیں. سیکنڈ ان کمانڈر میجر ڈگلس تن کر رکابوں پر کھڑا ہو گیا.
دلی فتح ہو چکا ہے, ہتھیار ڈال دو نہیں تو کتے کی موت مارا جائے گا.
ابھی ان لفظوں کی گونج سے فضا تھر تھرا رہی تھی کہ دیوان عام سے پہلی گولی چلی اور ڈگلس کے برابر گھوڑے پر سوار انگریز بگل بردار الٹ گیا اور اس کے رکابوں میں پھنسے ہوئے پاؤں گھوڑے کی کنوتیوں کے برابر آ گئے اور ڈگلس کو اپنی سینگ پر قائم رہنے میں دقت ہوئی کہ اس کا گھوڑا الف ہو چکا تھا.
ٹیک پوزیشن, فائر, چارج,
کرنل ہیملٹن گرجا اور درجن بھر بندوقیں دیوان عام پر چل گئیں اور اب سواروں کا رخ دیوان عام کے دونوں بازوؤں کی طرف تھا اور کرنل کا گھوڑا اسی جگہ جمع کھڑا تھا کہ دیوان عام سے دوسرا فائر ہوا اور ہیملٹن کی آنکھوں کے سامنے دائنی طرف بڑھتے ہوئے رسالے کا سب سے آگے اڑتا ہوا سوار گھوڑے کی زین میں پھنسا ہوا گھسٹ رہا تھا اور اب گولیاں چلنے لگی تھیں, برسنے لگی تھیں اور اس کے باڈی گارڈ اس کے پہلوؤں سے نکل کر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو چکے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بائیں بازو کا رسالہ لال پردے کو اپنی کرچوں سے پھاڑ کر دیوان عام کی پشت پر مڑنے لگا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید جنرل بخت خان کے کریک ڈویژن کے انگنت مجاہد دیوان عام میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. اس خیال کے آتے ہی اس نے ڈگلس کو حکم دیا کہ دلی دروازے پر کھڑی ہوئی فوج دریا کی ریتی پر پھیل جائے اور ان کے بھاگنے کے راستے مسدود کر دے. ساتھ ہی لاہوری دروازے کے سواروں کو حکم پہنچا کہ وہ ماؤنٹ ہیوی آرٹیلری کے ساتھ حاضر ہوں اور دیوان عام کو اڑا دیں کہ دیوان عام سے اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنے سچے فائر ہو رہے تھے کہ وہ حیرت زدہ تھا اور اپنے پچھلے احکامات پر شرمندہ تھا. اس کے سامنے کھڑے ہوئے گارڈز میں سے ایک کی گولی لگی اور ڈگلس اس کے گھوڑے کی لگام دموچ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا.
فتح کیے ہوئے قلعے کے چند پتھروں کے لیے ہم آپ کو قربان نہیں کر سکتے.
اور پھر دیوان عام سے آتی ہوئی گولیوں کے درمیان وقفہ بڑھنے لگا تھا کہ ڈوبتا ہوا سورج بہت دیر نہیں لگا تھا. اب سب کچھ خاموش ہو چکا تھا. کچھ دیر کے بعد کرنل کے اشارے پر بگل بردار نے بگل بجایا. سارے سپاہی اپنی اپنی پوزیشن پر الرٹ کھڑے رہے. ہیملٹن ڈگلس کے ساتھ اپنے گارڈز کو جلوں میں لیے ہوئے دیوان عام کی طرف پڑنے لگا, لیکن اتنی احتیاط کے ساتھ جیسے نہتے شکاری شیروں کی مان میں گھستے ہیں. ڈگلس نے داہنی ہاتھ سے ہیملٹن کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی. اس کا بایاں ہاتھ بلند ہوا اور کتنے ہی سوار تڑپ کر گھوڑے سے اترے اور بجلی کی طرح دیوان عام میں چڑھ گئے, لیکن کوئی بندوق نہ چلی, کوئی آواز نہیں نکلی. ہیملٹن گھوڑے سے اترا جیسے بادشاہ تخت سے اترتا ہے, سیڑھیوں پر چڑھا جیسے تخت طاؤس پر پاؤں رکھ رہا ہو. ہیملٹن نے دیکھا دیوان عام کے شمالی اور جنوبی دروں پر بھاری پردے پڑے ہوئے ہیں. شہنشین کے نیچے سرخ مخمل کے غلاف میں لپٹے ہوئے تخت طاؤس کے ارد گرد درجنوں خالی دغی ہوئی بندوقیں پڑی ہیں اور ان کے سامنے کیسری پانے پہنے کانوں تک مونچھیں چڑھائے گولیوں سے چھلنی اپنے خون میں لت پت صرف دو سپاہی پڑے ہیں. دیوان عام کا کونا کونا تہخانوں کا چپا چپا چھان ڈالا گیا, لیکن تیسری لاش نہیں ملی. پورے قلعے کی تمام عمارتوں کا تنکا تنکا دیکھ لیا گیا, لیکن تیسری لاش نہیں ملی. غلاف پوش نقلی تخت طاؤس پر فاتح ہیملٹن کا بوٹ اسی طرح رکھا تھا. ڈگلس اسی طرح چپ چاپ کھڑا تھا. ہیملٹن نے لاشوں کو گھور کر دیکھا اور جیسے ڈگلس سے کہا, اگر دلی کے بادشاہ کو ان جیسے ہزار دو ہزار سپاہی مل گئے ہوتے تو, اور ڈگلس نے جملہ پورا کر دیا, تو ہندوستان کی تاریخ بدل گئی ہوتی.
بھولے بسرے مغلیہ دور کے ڈوبتے ہوئے سورج کی یہ کہانی قاضی عبدالستار نے تحریر کی اور خالد حمید اسے سنا رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے سدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.